شاہ عالم اللہ شکر رب العجب حضرت عبدالعزیز مانتا شاکی محمد اختر صاحب اللہم رب العجب احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ صابر رہے عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ صابر رہے تعجب کیا جو دردِ عشق سنجیدہ نہیں پھر تعجب کیا جو دردِ عشق سنجیدہ نہیں عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ صابر رہے پھر تعجب کیا جو دردِ عشق سنجیدہ نہیں پھر تعجب کیا جو دردِ عشق سنجیدہ نہیں کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے کوئی بھی دنیا کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں نام روشن کر گئے مر کر کے حق پروار جی نام روشن کر گئے مر کر کے حق پروار جی مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں
ماشاءاللہ
کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیتا نہیں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیتا نہیں لذت قرب ندامت گریا زاری میں ہے لذت قرب ندامت گریا زاری میں ہے قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں لذت قرب ندامت گریا زاری میں ہے قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں جس کو استغفار کی توفیق حاصل
حاصل ہو گئی جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں برکتِ تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے پلے خدا برکتِ تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضلِ خدا برکتِ تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضلِ خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں برکتِ تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے قلبِ خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں
ماشاءاللہ
اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا لذت دنیا فانی کا گرمی کا نہیں لذت دنیا فانی کا گرمی کا نہیں اہل دل صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا لذت دنیا فانی کا گرمی کا نہیں لذت دنیا فانی کا گرمی کا نہیں روز محشر ہے خدا رسوا کرنا قلب سے روز محشر اے خدا رسوا کرنا قلب سے کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی
پوشیدہ نہیں
کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں روز محشر اے خدا رسوا کرنا قلب سے روز محشر اے خدا رسوا کرنا فضل سے کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزان کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزان صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزان کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں پالیاں جس نے خدا کو پالیاں سارا جہاں کون کہتا ہے
کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا کلام آپ سن رہے تھے. ہر شعر حضرت کا ایسا ہے جو آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہے, اور ہر شعر میں حضرت والا نے دل کی گرہیں کھولنے کی کوشش کی ہے. انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے, دنیا فانی سے آخرت کی طرف انسان کو منتقل کر دیتا ہے, اس کی روح کو, کہ یہ دنیا جو فانی ہے, یہاں کی لذتیں جو ختم ہونے والی ہیں, یہاں کی رونقیں جو ماند پڑنے والی ہیں, یہاں کے چراغ جو بجھنے والے ہیں, یہاں کمال جو ختم ہونے والا ہے, یہاں جو بدن ہے وہ ایک دن فانی ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا, بقا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اس میں حضرت والا نے اسی کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں انسان کو راضی رہنا چاہیے, اور اہل اللہ کا یہ ذکر کیا کہ اللہ والے اتنے عقل مند ہوتے ہیں, اتنے عقل مند ہوتے ہیں, اتنے جہاں دیدہ ہوتے ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی جہاں دیدہ ہے اور ان جیسا نہ کوئی عقل مند ہے, اس لیے کہ وہ خالق و مالک کو اپنا دل دیتے ہیں. جو دل دنیا کو دیتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں, عقل مند وہ ہیں جو اپنا دل اللہ رب العزت کو دیں. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس جہان رنگ و بو میں اور اس فانی جہاں میں جو ہنسنے والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ والے ہیں, باقی تو سب روتے رہتے ہیں. اور اسی دلیے حضرت والا کا جو اس میں پورے جو نظم میں اور پوری اس میں جو ایک حاصل نظم ہے, اللہ روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے, یعنی آدمی یہ تو سمجھتا رہے کہ میں گناہگار ہوں, سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, لیکن اللہ کا فضل و کرم اگر شامل حال رہا تو انشاءاللہ اس کے باوجود اللہ سے یہ التجا انسان کرتا ہے کہ اللہ محشر کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے. اور میں کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں مستحق ہوں اس بات کا, بلکہ صرف تیرے فضل کے سہارے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محشر کے دن اے اللہ ہمیں رسوا مت کرنا. روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں. رات دن ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں, ہماری صبح کیسے ہوتی ہے, دوپہر کیسی ہوتی ہے, شام کیسے ہوتی ہے, تھوڑا سا وقت ہم نے ذکر کر لیا ورنہ عام طور پر وہ بھی نہیں ہوتا. تو یا اللہ ہمارا حال تو آپ سے پوشیدہ نہیں ہے, ہاں اگر آپ کا فضل ہے کر فضل و کرم شامل حال رہا تو امید ہے کہ آپ ہمیں بخش دیں, مہربانی فرما دیں. تو یہ ایک عالم, ایک عامل, ایک ولی کامل یہ بات فرما رہے ہیں دعائیہ اشعار میں, جس میں ہمارے لیے اصل میں سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا مت فرمائیے, اس لیے کہ ہمارا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم دنیا کی نظر میں بہت بڑے ہیں, دنیا کی نظر میں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اس لیے اللہ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمائیے, بلکہ ہمیں آپ اپنے فضل و کرم سے بخش دیجئے, بس اس لیے کہ ہماری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں. اور آخر میں جو فرمایا کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, موسم بہار جب آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتجھڑ کا موسم آتا ہے, خزاں کا موسم آتا ہے, اور درختوں سے پتے گر گر کر درخت بالکل ٹنمن ہو جاتے ہیں, اس پہ کوئی ایک پتا نام کا نہیں رہتا, اور جب سارا درخت کے پتے گر جاتے ہیں اس کے بعد کونپلیں پھوٹنی شروع ہوتی ہیں تو موسم بہار شروع ہوتا ہے. یعنی موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ موسم خزاں یہ آمد ہے موسم بہار کی. تو حضرت فرما رہے کہ ہم جو چونکہ ہمارے لیے چاہے موسم خزاں کا ہو یا بہار کا ہو، ہمارے اندر کا موسم تو الحمدللہ وہ خوشی خوشی، اس لیے کہ ہم اللہ کی بہار سے بھی راضی، اللہ کی خزاں سے بھی راضی، اللہ تعالیٰ غم دے تو بھی ہم راضی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خوشیاں دے تو بھی ہم راضی، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں. یہ ہے کیفیت تسلیم و رضا، جو اصل چیز ہے بنیادی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی کیفیت ہما وقت انسان پر طاری رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب خوش رکھیں، غم دیں تو بھی خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ جب غم بھیجیں تب بھی خوش رہے. اسی لیے حضرت فرمایا کہ اوپر سے چاہے ہم رنجیدہ نظر آئیں لیکن روح ہماری رنجیدہ نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے اس فعل پر ہم راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ کہا تھا نا، جتھے مولا اتھے شادولا، جہاں مولا وہاں شادولا. ایک شادولا بزرگ گزرے، یہ ان کا مقولہ ہے اصل میں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتھے مولا اتھے شادولا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم راضی ہیں، جہاں اللہ جو اللہ چاہیں گے ہم بھی وہی چاہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری دنیا اس کی مرضی پر چل رہی. فرمایا ماشاءاللہ آپ کو یہ مقام حاصل ہے. فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا احسان، ہماری مرضی پہ سارا جہاں چل رہا. فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ سارا جہاں چل رہا کہ نہیں، ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں. تو بس جب اللہ کی مرضی پر راضی ہیں تو اس لیے سارا جہاں ہماری مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے کہ جو اللہ چاہ رہا ہے وہی ہم بھی چاہ رہے ہیں. یہ ہے بزرگوں کا مزاج کہ کیفیت تسلیم و رضا، اسی کو کہتے ہیں. جہاں جو بھی معاملہ آیا انہوں نے اپنی سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آیا اپنے رضا کا جو سر ہے اس کو نیچے جھکا دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کئی دفعہ یہ سن چکے ہیں کہ کانا وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے انسان کہ جہاں کہیں کوئی آیت قرآن مجید کی سن لیتے اپنا سر جھکا دیتے، یعنی پھر اعتراض نہیں فرماتے تھے کسی بات پر. مثلا ان کی کوئی رائے تھی لیکن کسی نے کہا کہ عمر آپ یہ رائے رکھتے ہیں، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے. جب قرآن کی آیت سن لی پھر فوراً اپنا سر جھکا دیا. اور کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے، یہ ان کی للہیت تھی، بے نفسی تھی، اللہ کے لیے جو کچھ تھا انہوں نے اپنی چودراہٹ نہیں دکھائی. اللہ نے جو انہیں مقام دیا تھا یقیناً وہی اصل تھا، لیکن وہ از خود اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے تھے، اللہ نے انہیں بڑا بنا رکھا تھا. یہی بزرگان دین کا طریقہ رہتا ہے. کیف و تسلیم و رضا سے ہے سارے کیف و تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. یہ ہے کیفیت کہ صدمہ ہے، رنج اور غم بھی ہے لیکن روح رنجیدہ نہیں، یعنی روح اللہ سے راضی ہے کہ اللہ جو ہوا. اب البتہ کوئی غم کسی کو ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تو وہ فطری بات ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ یہ تو عین شفقت کی بنیاد پر ہے. اگر کسی کا بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، بیوی مر جائے، یا کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو بتائیے اس کی بیوی کا جو دل ہوگا رنجیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دل میں غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن روح اللہ تعالیٰ سے راضی رہنی چاہیے کہ جو ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم راضی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، فراق کی وجہ سے انسان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ روح کی رنجیدہ ہونے کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا شکوہ زبان پر آ جاتا ہے. روح رنجیدہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ زبان پر شکوہ آ گیا کہ کیا ہو گیا، یہ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے. جہاں انسان نے یہ کہہ دیا گویا کہ اس دل سے راضی نہیں ہے پھر وہ. ورنہ دل سے جب راضی ہے تو ٹھیک ہے، غم سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی. اور جو پہلا شعر حضرت نے فرمایا اس میں ہمیں دعوت کہ غافلوں کی طرح زندگی مت گزارو، بیل اور گائے کی طرح زندگی نہ گزارو. آنکھیں ان کی ہم سے بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن عبرت کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ آخرت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ واقعات سے اور حالات سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے باوجود بڑی بڑی آنکھیں رکھنے کے بھی ان کی آنکھیں بیل اور بھینسوں کی طرح، اگر کوئی آدمی ایسا ہی ہو جائے کہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی آنکھ بیل کی آنکھ، اس کی آنکھ بھینس کی آنکھ، انسانوں والی آنکھ نہیں. اس لیے فرمایا حضرت ہیں کہ احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں. لرزیدہ کسے کہتے ہیں؟ کانپنا, کپ کپانا, اس میں مفعول کا صیغہ ہے, لرستا ہوا. تو اس کو فرمایا احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں, ایسے ظالم نفس میں, ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں. یعنی ایسے شخص کو انجام سے بے خبر, واقعات اور حالات سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے. اگر ان حالات اور واقعات سے عبرت پکڑ کر آخرت کے جو واقعات پیش آنے والے ہیں اور اپنا حساب بھی ہونے والا ہے, یعنی اللہ معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرمائے. لیکن اگر اللہ حساب لینے لگیں تو کوئی انہیں منع کر سکتا ہے؟ اللہ میں نہیں دیتا حساب, طاقت ہے کسی میں ایسی؟ تو انسان کو لرستے تو رہنا چاہیے. اور لازم بات ہے کہ جو نہیں لرز رہا تو یہ سمجھ لیے کہ وہ اپنے انجام سے غافل, وہ ظالم شخص, اس کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے. آگے ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت, کس قدر مسرور ہیں اللہ والے ذکر سے. یعنی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی خوشی کا کیا حال ہے؟ بھائی لیلہ کا ذکر جب مجنو کی زبان سے ہوتا ہے تو مجنو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دنیا کی فانی چیز سے وہ عشق کرتا ہے اور اس کا نام جب زبان پر آتا ہے تو اس کا رواں رواں مسرور ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جس نے لیلہ کو پیدا کیا ہے, جب اس کا ذکر اللہ والوں کی زبان پر آتا ہے تو کیا اللہ والے خوش نہیں ہوتے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے خوش ہونے کا اور مسرور ہونے کا عالم مت پوچھو. جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا رواں رواں مسرور ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں. خندیدہ ہنسنے کو کہتے ہیں. یہ ان کے سوا دنیا میں کوئی ہنسنے والا نہیں. اللہ تعالی کے ذکر سے وہ اتنے مسرور ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات حضرت نے فرمائی, نام روشن کر گئے مر کر حق پر عارفین. یعنی اللہ والے حق پر اپنی جان دے دیتے ہیں, حق کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. اور کیوں؟ مر کے جو مرنے والوں پر مر گئے مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. جو مرنے والوں پر مرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ والے ہی نہیں. دنیا فانی پر مرنا کوئی کمال کی بات ہے. مرے آدمی اس پر جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ پر اگر کوئی جان دے یا اللہ کے لیے جان دے تو سمجھ لو وہ اللہ والا ہے. لیکن اگر دنیا والوں پر کوئی مرتا ہے اور مثلا کوئی مر گیا, اس نے اس کی محبت میں آ کے خودکشی کر لی, تو بتائیے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں, محبت اتنی ہے کہ ایک مر گیا, اس کے مرنے پر وہ بھی مر گیا, کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس پہ بھی دل کا اٹیک ہو گیا بھائی. تو یہ تو دنیا والے پر مرنا ہو گیا. اللہ والوں پر مرنا, اللہ والے اللہ پر مرتے ہیں. جیسے فرمایا کہ جو آدمی دنیا فانی پر مرتا ہے, یہاں کے ظاہری عیش و آرام پر مرتا ہے یا یہاں کے ظاہری رونقوں پر مرتا ہے, تو سمجھ لو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے, حق پرست وہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور شعر میں حضرت والا نے اس کو ذکر فرمایا کہ پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں. ارے اللہ کو اگر پالیا تو ساری دنیا تمہیں خدائی مل گئی پوری کی پوری. کون کہتا ہے اہل دل جہاں دیدہ نہیں؟ اہل دل جہاں دیدہ نہیں. جہاں دیدہ اس کو کہتے ہیں جو انتہائی تجربہ کار. دو چیزیں ہیں الگ الگ. ہمارے حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دام البرکات مراغی نے کتاب لکھی اور حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام تو میں نے رکھ دیا لیکن لوگ اس کا نام لیتے غلط. لوگ پڑھتے ہیں جہاں دیدہ, حالانکہ حضرت کی کتاب کا نام ہے جہاں نے دیدہ. دوسرے لفظوں میں اردو میں کہہ لیں دیکھی ہوئی دنیا. یعنی حضرت نے جہاں جہاں سفر کیا تو لازمی بات ہے ان کے لیے وہ جہاں نے دیدہ ہے, یعنی دیکھی ہوئی دنیا ہے. کہ حضرت نے فلاں بھی جگہ سفر کیا, فلاں جگہ بھی سفر کیا, اس کو کہتے ہیں جہاں نے دیدہ, جو دیکھی ہوئی دنیا. اور جہاں دیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں دیدہ آدمی ہے بھائی, پوری دنیا دیکھا ہوا ہے, بہت تجربے کار آدمی ہے. تو اس لیے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. جہاں دیدہ اور چیز ہے اور جہاں نے دیدہ اور چیز ہے. جہاں نے دیدہ تو دنیا ہے, دنیا جو شخص نے دنیا دیکھی بھی ہو وہ جہاں نے دیدہ. تو بہرحال یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص جہاں دیدہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر نہ مرے, اور جو اللہ کو پالے تو گویا اس نے سارے جہاں کو پا لیا, پوری دنیا کو اس نے پا لیا. کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں. یہ ہے عقل مندی کی بات کہ اللہ تعالیٰ پر انسان اللہ کو حاصل کرے, اللہ کو پالے. اور یہ شعر جو اگلا ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ لذت قرب ندامت گریہ و زاری میں ہے. ندامت کا مزہ اگر کوئی چاہتا ہے, لذت چاہتا ہے, تو وہ کس میں ہے؟ آہوزاری میں, رونے میں. اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, اپنی عاجزی دکھلائے ندامت کی وجہ سے کہ یا اللہ جو تیرا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا, تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا, اور تجھ سے جیسا دل لگانا چاہیے تھا ویسا میں نے دل نہیں لگایا. اب اپنی کمی کو یاد کر کر کے انسان روتا ہے, نادم ہوتا ہے. تو یہ لذت قرب ندامت حاصل کس میں ہوتا ہے؟ آہوزاری میں, اللہ کے سامنے رونے میں, گڑ گڑانے میں, عاجزی کرنے میں. قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں, یعنی اس شخص کو یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جو اللہ کی یاد میں روتا نہیں. جو اشک باریدہ کہتے ہیں, جو آنسو برسانے برسا, اشک آنسوؤں کو کہتے ہیں, اور باریدہ فارسی کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں باریدن برسنا, اور اسی سے باریدہ بھی ہے پھر. تو جو آنکھیں رونے والی نہیں ہیں ان کو لذت قرب حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. رونے جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, یقیناً وہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. اور حدیث شریف میں مضمون آتا ہے اس کا, بزرگوں سے اکثر سنا کہ جب اللہ کی یاد سے کوئی آنسو نکلے, اللہ کے خوف سے آنسو نکلے, اسے گرنے مت دو, اسے اپنے چہرے پر مل لو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے خوف سے اللہ کا آنسو, جب کوئی کسی کے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے تو چہرے پر جب وہ آنسو گرتا ہے تو وہ چہرے پر جہنم کی آگ حرام. تو اکثر بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مر لیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو ہم پر حرام کر دیں, اس کی آگ کو حرام کر دیں. اور آگے فرمایا کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے رہے ہیں استغفار کرنے کی, اپنے گناہوں کو ہم یاد کرتے ہیں, یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ذہن میں آ جاتے ہیں کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ کیجئے فوراً, یا اللہ میری مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے معاف فرما دیجئے. تو فرمایا کہ جس شخص کو استغفار کی دولت حاصل ہو گئی تو وہ اس کے کسی کو یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ آدمی بخشا ہوا نہیں. جب اسے توبہ کر لی بس انشاءاللہ, اب اللہ کی ذات پر یقین رکھیے, جب توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی, پھر انشاءاللہ بخشے بخشائے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, جس نے گناہوں سے توبہ کر لی گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے ناامیدی مت دکھائی. میں نے بعض جگہ ایک جگہ پڑھا کہ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور بعد میں پھر آپ کے دل گردے نکالے تھے اور ہندہ نے چبائے تھے, بعد میں اللہ نے جب اسے توفیق دی اسلام لانے کی تو وہ اسلام کی جب اسے دعوت پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ حاصل کیا ہوگا, تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, لیکن آگے ہے کہ اس میں اللہ من تاب و آمن و عمل صالحہ کی قید ہے. کہا کہ اس میں تو قید ہے مگر یہ کہ توبہ کر لے, ایمان لائے, عمل صالح اختیار کرے, تو اس میں تو بہت سی قیدیں ہیں. تو پھر اس کو کہا گیا کہ اچھا قرآن مجید کی ایک دوسری آیت بھی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہا کہ اس میں اللہ تعالی نے مشیت کا فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو, اس لیے یہ بھی اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی. تو کہا کہ اچھا پھر تیسری آیت سن لو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جن سے ظلم ہو گیا کوئی, جنہوں نے شرک کر لیا, قتل کر دیا, بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا, تو میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقنطوا من رحمت, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کہا کہ ہاں یہ ٹھیک, اور پھر مسلمان ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئی, اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہیں. ہم کیا بتائیے ہمارے گناہ اللہ کی رحمت پر حاوی ہیں؟ ہم اتنے گناہ کریں کہ آسمان و زمین ہمارے گناہوں سے بھر جائیں، پر جب بھی ہم ایک مرتبہ کہیں گے یا اللہ معاف فرما دے، اللہ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو بھا کر لے جائے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اور حق فرماتے تھے کہ اللہ کی مخلوق، سمندر اللہ کی مخلوق، اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی کہ پورے کراچی کا کیا، پورے پاکستان کا گند اگر سمندر میں پھینک دو تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا. سمندر ناپاک نہیں ہوتا، ایک لہر آتی ہے سارے پانی پاک ہو جاتا. فرمایا کہ اللہ نے ایک سمندر کی لہر میں اور موج میں یہ طاقت رکھی ہے کہ پانی کو ناپاک نہیں ہونے دیتی، سارا پانی پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی موج کیسی ہوگی؟ کیا سمندر کی موج سے چھوٹی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آدمی گناہ نہ کرے، یعنی یہ بھی وفاداری کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم اور ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ہو جائے تو وہ استغفار کر لیں، لیکن جان بوجھ کے نہ کریں. غلطی تو انسان سے ہی ہوگی، ہو جائے تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، فوری طور پر رجوع کریں، لیکن اس امید پر کہ اللہ جی بڑے کریم ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، اور یہ کہہ کہ ہم گناہ میں لگے میں صبح رات دن، یہ جائز نہیں. ایسا کرنا جو ہے یہ وفاداری کے خلاف، بندگی کے خلاف، عبدیت کے خلاف، شان بندگی کو یہ زیب نہیں دیتی یہ بات کہ ہم اللہ کی رحمت میں بھروسہ کر کے اور اللہ کی نافرمانیاں کریں. بہرحال یہاں بڑی بات ہے کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. ایسے شخص کو یہ کہنا کہ بخشا ہوا نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے دیکھ لیا ایک شخص کو توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ہم تو گواہی دے دیا کریں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وہ جیسا بھی تھا، لیکن میں نے اس کو توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عاجزی دکھا رہا تھا اپنی، ہے امید ہے کہ اللہ نے بخش دیا ہوگا اس کو. پھر بلا وجہ ہم لوگوں سے یہ نہ کہتے پھریں کہ یہ ایسا تھا اور ویسا تھا. دیکھیے بعض لوگ مرنے کے بعض لوگوں کو برا کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں. دیکھیے جو مرنے والا تھا وہ تو اس کا واسطہ اللہ سے پڑ گیا، جب پڑ گیا ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالی نے تو معاف کر دیا لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. اس لیے جب انسان دنیا سے چلے جائے تو اس کی نیکیوں کو یاد کیجئے، اس کی اچھائیوں کو یاد کیجئے، اس کو برے الفاظ میں یاد مت کریں، جب بھی یاد کریں اچھے الفاظ میں یاد کریں. انشاءاللہ حدیث میں دیکھیے یہ بھی آتا ہے کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی نیکیوں کا چرچا کر رہے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، حتیٰ کہ دیکھیں نبی اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ اگر کوئی کسی کو غسل دے رہا ہے، غسل دیتے وقت کوئی چیز ایسی دیکھ لی جو اچھی نہیں تھی، تب بھی تم لوگوں میں چرچا مت کرو. اس بات کیسی پردہ فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھنے کے باوجود لوگوں سے کہیں، وہ اللہ کیسے ہمیں رسوا کریں گے قیامت کے دن؟ ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی فرما لی تمہارے برے عملوں کو ظاہر نہیں کیا، وہ اللہ یاد رکھو قیامت کے دن بھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا. ایسے اللہ کریم کی، ایسے رب جلیل کی ہم نافرمانیاں کریں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد بھی رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر بسانا چاہیے، اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، کوئی غم کوئی رنج آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمارے غموں کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، ہمیں صبر و سکون و اطمینان دینے والی ذات بھی وہی ہے. تو بہرحال یہ حسب حال ماشاءاللہ نظم پڑی بھائی جواد نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور یہ بھی دیکھیے بڑا عمدہ شعر آ گیا کہ جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی. کیا مطلب؟ بصارت کیا ہے؟ یہ آنکھیں. بصیرت کیا ہے؟ عقل اور سمجھ. جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی، یعنی ہم نے آنکھوں سے حفاظت کی، نامحرم کو نہیں دیکھا، ان جگہوں پر اپنی نظروں کو نہیں ڈالا جہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ بصیرت گویا کہ حاصل ہو گئی. بصیرت ہمیں حاصل ہو گئی، ہو کہ نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ نہیں، بے شک وہ دیکھ نہیں رہا لیکن اس کو اندھا مت سمجھو، وہ پھر بھی دیدہ بینا، نادیدہ ہو کے بھی نادیدہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق جہاں اللہ نے منع کیا وہاں نظر نہیں ڈالا. ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا نا، بالکل یہ اس کی مثال ہے کہ جو چڑیا نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو انتقال کب ہوا تھا؟ جب وہ غافل تھا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے. تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ میت کی طرح مردہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کی مثال زندہ کی. اسی طریقے سے جو آدمی آنکھیں رکھتا ہے لیکن وہ ناجائز جگہوں کو نہیں دیکھتا، گویا کہ وہ نادیدہ، اور جب جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھ رہا ہے بھی نا. کیا شعر ہے مشرا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ہے نا کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے. وہ سامنے سے آ رہا ہے نا محرم، نظر نیچے جھکا کے چلے گئے، پتہ چلا دیکھا ہی نہیں ہم نے، خیال بھی نہیں گزرا، اور جب چلے گئے آنکھ کھول لی. وہ یہ سمجھے دیکھنے والا بھی تو اندھا تھا، لیکن نہیں بھائی، آنکھیں ہیں اس کی ہے، لیکن جہاں اللہ نے کہا ہم ان آنکھوں کو وہاں استعمال کریں گے، بس یہ ہے اصل چیز. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضرت والا کی تعلیمات، جو اصل میں اللہ اور رسول ہی کی تعلیمات ہیں، ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اگلا دیکھی شعر ایک یہ ہے کہ اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بین ہوا. اصل میں بین کیا چیز ہے؟ حقیقت کو دیکھنے والا. اصل میں اس کا مصدر آتا ہے دیدن، دیکھنا، اور اس کا مضارع آتا ہے بینت. دیدن دیکھنا، مضارع آتا بینت، اور اسی سے اگر ہم اس کے مصدر کو آگے لے کے چلتے ہیں تو بینت، بینن، بینی، اور پھر یا کو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس کی گرامر سے تو بی ہو جاتا ہے، یہ امر کا صیغہ ہو جاتا ہے دیکھ. اور یہاں پر جب پہلے اس کے ساتھ آگے حقیقت بھی، اس کا مطلب ہو گیا حقیقت کو دیکھنے والا. اب اس میں فائل بن گئی. تو بہرحال یہاں یہ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے جو حقیقت بھی ہو گیا، حقیقت کو دیکھنے والا ہو گیا، یعنی اللہ والوں کی صحبت اس نے اٹھائی، اب اس کو جو چیز حق ہے وہ حق نظر آ رہی، جو باطل ہے وہ باطل نظر آ رہی ہے. کن کی صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے یہ نعمت؟ اللہ والوں کی صحبت سے. تو لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں. ایسا شخص جب حق بھی ہو جاتا ہے وہ، تو وہ لذت فانی کا گرویدہ نہیں ہوتا. گرویدہ کہتے ہیں کسی چیز کا عاشق ہو جانے، کسی چیز پہ اپنا دل ہار دینے کو کہتے ہیں. تو یہاں بتا دیا کہ ایسا شخص لذت دنیا فانی کا گرویدہ نہیں ہوتا. پھر وہ جب حقیقت کے، جب ان بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں زمین کے حقائق کو دیکھنا چاہیے، تو یہی چیز ہے وہ زمین کے حقائق، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل کیا چیز ہے، ایک دن ہم نے ختم ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو حقیقی جو اصل زمینی حقائق تو یہ ہیں. یہاں کسی کو زمینی حقائق نظر نہیں آتے، کہتے چھوڑو گی تو مولوی ہے. ایسے آدمی کو مولوی کہہ کے ختم کر دیتے ہیں بات، چھوڑو گی دیکھا جائے گا، وہاں تو دیکھا جائے گا، لیکن اصل حقیقت کا جب پتہ چلے گا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر کون ساتھ دیتا ہے بتائیے؟ قبر میں کون ساتھ جائے گا؟ جن کی خاطر سب کچھ کیا کرتے تھے وہ کیا قبر میں ساتھ جائیں گے؟ ایک رات کے لیے بند تو کر دو، بند تو دور کی بات ہے، جو بہت رو پیٹ رہا ہو اس وقت کہہ دو کہ چلو اس کو بھی دفن کرو ساتھ میں، دیکھیے اس کی گھگی نہ بن جائے. تو خالی ظاہری بات ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، نہ کسی کی قبر میں جاتا ہے. اس لیے حقیقت کی آنکھوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کچھ وقت کے لیے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، ہر آدمی اپنی سانس پوری کر کے جائے گا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک عرصے سے بیمار تھے، چھ مہینے، سال، دو سال، کئی سال گزر گئے، چار پائی پہ لیٹے ہوئے بھی نظر نہیں آتے تھے. ہمارے عزیز تھے، میں کبھی جاتا تھا تو بالکل نظر ہی نہیں آتے چار پائی پہ لیٹے ہوئے، اتنے سوکھ کے کانٹا. اور ان کی غذا کیا تھی؟ بس چائے کے عادی تھے، ان کو چائے چمچ کے ذریعے دی جاتی تھی، میٹھی انتہائی چائے پیتے تھے، بس اس چائے پر ان کو کچھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے پیتے. نتیجہ یہ کہ سوکھ کے تو بالکل کانٹے ہو گئے، اور گھر والے چاہتے تھے کہ بس اللہ سے دعا کریں ان کی جان نکل جائے، لیکن وہ بھی مر کے نہیں دیے. کیسے مرتے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کیسے مر سکتا ہے؟ سانس اٹکی رہی ان کی، دو تین سال لگا دی بندے میں، لیکن بالکل سوپ کے کانٹا تھے، نہ کسی سے بات نہ چیت، بس آنکھوں میں ایک جان تھی. جب ان کے پاس چمچ سے لیٹے لیٹے ان کو چائے دی جاتی تھی. جب تک اللہ نے یہ سانس ہمیں دیے ہیں دنیا میں، اپنے وقتوں پورا کریں گے، اس کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. بس اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، ہمیں معذور نہ کرے، ہمیں کسی کے آگے مجبور نہ کرے، کسی کے آگے رسوا نہ کرے. یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت میں تو ہے نا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچائے. ہمارے حضرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہمیں بچائے، اعضائے کامل کے ساتھ ہم سے ملاقات آپ فرمائیے، پورے اعضاء کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں، کیونکہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اللہ معاف کرے آدمی معذور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ حقیقت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مردوں سے بدتر ہو گئی. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا تو کرتے رہنا چاہیے، پھر بھی یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ہم اپنی طرف سے تو کوئی معذوری نہ مانگیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کو سب سے بہترین دعاؤں میں سب سے جو بہتر دعا لگتی ہے وہ یہ کہ تم اللہ جو چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے معافی عافیت مانگے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم مجھ سے عافیت مانگا کرو. اور عافیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عافیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خوشحالی مانگ لی، تم نے صحت مانگ لی، تم نے دنیا کی نعمتیں مانگ لی، دنیا ساری خیریں تم نے مانگ لی، اولاد کی صحت بھی مانگ لی، اور تم نے جو ہے وہ خوشحالی بھی مانگ لی، سب مصائب سے دوری بھی مانگ لی، صحت بھی مانگ لی، خوشیاں بھی، سب چیزیں اس میں آ جاتی. اس لیے اللہ سے عافیت مانگو، اللہ میں عافیت نصیب کرو. اگر عافیت مل گئی بس سب کچھ مل گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں سکھلائیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. انتہائی جامع ترین دعا جس میں اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ودوام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ. اللہ سے ہمیشہ مانگے تمام العافیہ، پوری پوری عافیت عطا فرما دیجیے ہمیں، اور پھر اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے. ارے بھائی، جن دوست احباب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، خدا نہ کرے اگر وہ عافیت سے نہیں رہیں گے تو ہم بھی عافیت سے نہیں رہیں گے. اس سے ان کے لیے بھی عافیت مانگے. تو اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ، دوام کے معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عافیت، اور پھر ونسألک شکر علی العافیہ، جو عافیت ہمیں عطا فرمائے اس پر شکر کی بھی توفیق دیجیے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو بہرحال یہ ساری دعائیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح گزاریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ، ہم آپ سے تمام قسم کی عافیتیں مانگتے ہیں، ہر قسم کی عافیتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. اللہ، آپ سے عافیت کے طالب ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، آپ عافیت کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ اس لیے ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما. اے اللہ، ہماری پردہ پوشیاں فرما. آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں, کرم فرما دیجئے, ہم نالائق ہیں, ہم پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, یا اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں, اے اللہ اپنی کمزوری کا ہمیں احساس بھی ہے, ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, یا اللہ ہر ایک کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں, آپ ہماری مدد فرمائیے, اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے, اے اللہ ہماری مدد فرمائیے, آپ اے اللہ قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں, غالب قوت ہے آپ کی, یا اللہ ساری قوتوں پر اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے, جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجوں کو بلند فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اور ہم بھی جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, صحت والی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کی اے اللہ ایکسیڈنٹ سے, صدم سے, تصادم سے, اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے, منافقوں کے نفاق سے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.